الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اس موقع پر کوئی خاص بات ذہن میں نہیں ہے اور ویسے بھی بڑوں کی موجودگی میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اگر حکم ہو جائے تو اللہ پاک جو ہے ہمت دے دیتے ہیں. اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ مجھے فلاں جگہ کا والی بنا دیا جائے، مجھے فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ان سے کہتے تھے کہ بھائی جو مطالبہ کرتا ہے مجھے نہیں دیتے، اور پھر یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اس ذمہ داری کو خود لے گا تو اللہ پاک اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی تم خود سنبھال لو، اور جس آدمی پر ذمہ داری اللہ پاک لادتے ہیں، یعنی جو آدمی حکم کے بعد ذمہ داری کو لے تو پھر اللہ پاک مدد بھی فرماتے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس لیے ہمارے ہاں پہلے عادت تھی بزرگوں کی اور مشائخین کی کہ اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے کہ بھئی تم چلے جاؤ فلاں مقام پہ، تم چلے جاؤ فلاں علاقے میں. تو پھر بزرگوں کی برکت سے وہ علاقے زندہ ہو جاتے تھے. ایک آدمی جاتا اور ایک علاقے میں محنت کرتا تو پھر اللہ کے فضل سے وہ علاقہ جو ہے زندہ ہو جاتا، وہاں پر دین کی فضائیں قائم ہو جاتی، دینی ادارے وجود میں آتے، دینی ماحول وجود میں آتا. یہ برکت ہے بزرگوں کی اتباع کرنے کی. ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حال میں اللہ پاک نے زیارت نصیب فرمائی ان کی، حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. باندھا ایک چھوٹا سا شہر ہے، جو لوگ وہاں گئے وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہاں سے بڑے شہر کو آنے کے لیے دن میں ایک بس ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ چلے گئے تو پھر واپس آنا ہے تو پھر وہ دن کے ختم پر بس کا انتظار کریں. بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے، مگر وہاں پر ان کے استاد نے، ان کے شیخ نے ان کو وہاں بھیج دیا کہ بھائی تم وہاں جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں وہاں پر ارتداد کا فتنہ عام ہو رہا تھا، یعنی مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر دوسرے مذہب میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ان کے استاد نے حکم دیا کہ تم چلے جاؤ وہاں پر. اب وہ چلے گئے، اب وہاں حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، اسے مطلب نہیں. وہاں چلے گئے، وہاں رہ گئے. شروع میں تو بعض لوگوں نے باتیں بھی کی، گالیاں بھی دی، پتھر بھی پھینکے. پھر بعد میں اللہ پاک نے اس علاقے کو زندہ فرما دیا. جب ان کا انتقال ہوا تو بعض لوگ جو ان کے جنازے میں شریک ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ دور دراز کے علاقے سے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے. وہ شہر، وہ بستی جہاں جانے کے لیے بس نہیں ہے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جنازے میں آئے، اور بہت سے غیر مسلم بھی آئے. غیر مسلم بہت سے لوگ آتے تھے، کہتے تھے بابا بابا کہ بھائی ان کی دعا لینا ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے حکم کی، اطاعت کی اور اتباع کی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جاہل ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت خاص صلاحیت عطا فرمائی تھی، وہ باتوں کو سمجھاتے تھے اس طرح سے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی تو مردہ ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان ہے، بدن میں طاقت ہے، قوت ہے، ارادہ ہے، حرکت ہے، فکر ہے. وہ کہتے تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی مردہ ہو جس کو ہم لوگ ناش کہتے ہیں نا ناش لاش, اور اس پر سفید چادر کسی نے اوڑھ دی ہو. اب جیسے لوگ احتکاف کر رہے ہیں, کوئی آدمی سو رہا ہوتا ہے تو وہ اگر چادر تان کے سوتے ہیں تو سب سے پہلے تک جو ہے آدمی ڈھک جاتا ہے, تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ سو رہا ہے. تو جو میت ہے وہ بھی تو سو رہا ہے, حقیقت میں مردہ ہے مگر سامنے والا سمجھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے, زندہ ہے سو رہا ہے. وہ فرماتے تھے کہ انسان جو ہے وہ حقیقت میں مردہ ہے, اللہ پاک نے اس پر حیات کی چادر تان دی. تو ایسے ہی باقی صفتوں کا حال ہے, انسان جاہل ہے, اسے کچھ نہیں آتا, مجھے کچھ نہیں آتا, اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. ابھی حضرت جو ہے اثر کے بعد کی مجلس میں فرما رہے تھے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے تشریح میں, یہ صفتیں جو ہے وہ اللہ کی ہیں, بندے کے پاس کیا ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں جس کی بھی تلاوت تراویح میں ہوئی اس سے پہلے کی آیتوں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا, وہاں جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں, پھر اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پاک ہے آپ کی ذات, لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں, الا ما علمتنا سوائے اس کے جو آپ نے سکھا دیا, ہمیں تو کچھ نہیں آتا سوائے اس کے جو آپ نے سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم, بلا شبہ آپ ہی جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, ساری انسانوں کو جو پہلے ہیں جو اب ہیں جو آنے والے ہیں ان سب کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم کو جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے, تم کو جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے, کچھ نہیں ہے. جو لوگ جن کو سائنس کا شغف ہے ان کو پتا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اسے کچھ نہیں آتا, اسے لٹرلی کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ ماں کا دودھ پی سکے. یہ بھی اللہ کی شان ہے, اللہ چاہتے تو وہ بھی نہ سکھاتے, مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فضل فرمایا کہ بھئی دودھ نہیں پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا, تو دودھ پینا سکھا دیا. اس لیے کہ دودھ پینے کا جو پروسیس ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے, آدمی جو ہے ماں کے چھاتی سے جو دودھ پیتا ہے وہ آسان کام نہیں ہے, وہ خاص طریقے سے دودھ پینا ہوتا ہے. مگر چھوٹے بچے کو اللہ نے سکھا دیا, یقین جانیے کہ اگر آدمی کو وہ نہیں آتا اور آپ بڑے بڑے پروفیسرز کو لا کے بٹھا دیتے کہ بھائی اس کو دودھ پینا سکھاؤ, آپ اس کو سمجھاتے بیٹھے تو بچہ کبھی نہیں سیکھتا. مگر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ اس کو کچھ نہ آتے ہوئے بھی دودھ پینا سکھا دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا سے سکھاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ہے رب, اللہ تعالیٰ پرورش فرماتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ, جب ضرورت ہو جیسی ضرورت ہو اللہ پاک بندے کو عطا فرماتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو کچھ نہیں آتا اور آدمی کے پاس اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آدمی کا جو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آدمی کا جو بدن ہے, بدن کے جو سیلس ہیں نا وہ ہمیشہ رینیو ہوتے رہتے ہیں, یہ تو پتا ہے. اب جیسے مثلا میرا ہاتھ ہے تو میرا ہاتھ وہی نہیں ہے جو 10 سال پہلے تھا, حالانکہ دیکھنے میں وہی ہے, مگر چونکہ بدن کے سیلس بدلتے رہتے ہیں تو آہستہ 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 ہوتے ہوتے ساری باڈی بدل جاتی ہے. لوگ سمجھتے کہ وہ وہی آدمی ہے, مگر وہی آدمی کہاں ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. پھر اللہ پاک کی حکمت ہے کہ دماغ کے جو سیل ہیں وہ بدلتے نہیں, برین کے جو سیلز ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. تو اس لیے کہ اگر آدمی کے برین کے سیلز تبدیل ہونے لگے, مان لو آپ سو گئے اور آپ کے برین کے سیلز جو ہے بدل گئے, صبح میں آپ اٹھے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائی میں کل تک تو ڈاکٹر تھا. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں کل تک انجینئر تھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں جو ہے وہ آئی ٹی کا ٹیکنیشین تھا. آج کیا ہے؟ آج کچھ بھی نہیں ہوں, کیونکہ دماغ کا جو سیل وہ بدل گئے. تو آدمی کی 10 سال کی 20 سال کی جو محنت ہے اس پر پانی پھر جاتا. مگر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ سارے جسم میں سسٹم رکھا, یہ جسم میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے مگر دماغ کے جو سیلس ہیں وہ نہیں بدلتے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ماشاء اللہ تر رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب لوگ جو ہے یہاں پر جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے اور سیکھنے سکھانے کے لیے, تو ایک دو باتیں اللہ کے حکم سے جو ذہن میں آئیں گی وہ بتا دوں گا. حدیثوں میں جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور رمضان میں روزے پر اور رمضان میں قیام پر جو وعدے آپ نے فرمائے, جیسے حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو آدمی رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو آدمی رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی شب قدر کے بارے میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدمی شب قدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے رمضان کی عمومی شبوں میں راتوں میں قیام کا بھی مسئلہ ہے. اس میں جو بات سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے وہ ہے ایمان کی اور احتساب کی شرط, کہ آدمی روزہ رکھے مگر ایمان کے ساتھ. ایمان تو ہے, ہم سب ایمان والے ہیں, اور احتساب اللہ سے ثواب کی امید رکھنا. اصل میں روزہ ظاہری لحاظ سے جو ہے ایک عادت ہے, بھائی آدمی کھاتا نہیں پیتا نہیں, تو عادت میں اور عبادت میں فرق کیسے ہوگا؟ رمضان میں جو ایک ماحول ہوتا ہے, بھائی میرا بھائی تراویح پڑھا رہا ہے, میرا بیٹا تراویح پڑھا رہا ہے, میرے والد صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں, میرے محلے کے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں, سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اس میں اور جو قیام پر فضیلت آئی ہے اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق ہے احتساب کی, کہ آدمی اس امید پر روزے رکھے اور اس امید پر قیام کرے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اس یقین کے ساتھ روزہ رکھے کہ میرے اس عمل سے اللہ پاک میری بخشش فرما دیں گے. یہ یقین جو ہے اس کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی چیزیں انسانوں کو سکھائی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ سکھائی ہے کہ آدمی کو یقین ہونا چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام کرے گا اللہ پاک اس کا بدلہ اس کو ضرور دیں گے. دنیا میں دستور ہے کہ آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ تعریف کرتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں, اوارڈ دیتے ہیں, بونس دیتے ہیں, فلاں فلاں کرتے ہیں, اور بعض دفعہ اگنور بھی کر دیتے ہیں. مگر اللہ کے یہاں دستور یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کرے گا اللہ کے لیے تو وہ کام ضائع نہیں ہوتا, اس کام کا بدلہ اس دنیا میں ملتا ہے اور اس کام کا بدلہ آخرت میں ملتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے, دے, اپنے مال میں سے خرچ کرے, اپنے وقت میں سے خرچ کرے, اپنی جان میں سے خرچ کرے, اپنے علم میں سے خرچ کرے، اپنی صلاحیت میں سے خرچ کرے، اپنے ٹیلنٹ میں سے، اپنی اسکل میں سے خرچ کرے اور تقوی اختیار کرے. وصدق بالحسنى، اور اللہ کی باتوں پر یقین کرے، تصدیق کرے. فسنیسرہ للیسرى، پھر ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ہم اس کے لیے اس دنیا کی زندگی میں خوشی کو، طمانینت کو، سعادت کو آسان کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے کام کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشی کو اور طمانینت کو اور سعادت کو آسان کرتے ہیں اور آخرت میں جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں. یہ قرآن کا قانون ہے. جیسے اب ہم جو ہے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں زندگی میں کہ بھائی ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ویسا کرنے سے ویسا ہوتا ہے. یہ بھی قوانین زندگی جو ہم لوگ سیکھتے ہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ نے وہ قوانین بتائے ہیں جو ہم اپنے تجربے سے نہیں سیکھ سکتے. جو چیزیں تجربے سے سیکھنے والی ہیں وہ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آدمی کو سیکھنا چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے آدمی کی مجبوری ہے، نہیں سیکھے گا تو مشکل ہو جائے گی. مگر اس سے جو اہم چیز ہے سیکھنے کی وہ ہے جو آدمی اپنے تجربے سے نہیں سیکھ سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے علم سے اور وحی کے علم سے آدمی سیکھتا ہے. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ جب صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوروں کے درختوں کے سلسلے کو مشورہ کیا، عربوں کی عادت تھی کھجوروں کو جب لگاتے تھے درختوں کو تو ایک خاص طریقے پر لگاتے تھے تاکہ ان کے پھل آئے، تو بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، انتم اعلم بامور دنیاکم. بھائی دنیاوی کام کا تم کو زیادہ پتا ہے، دنیاوی کام کا تمہیں پتا ہونا چاہیے. بعض نادان لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ زراعت کیسے کرتے ہیں، یا آپ کو فہم نہیں تھی کہ بھائی ایسا کرنے سے کیا ہوگا، ویسا کرنے سے کیا ہوگا. بس حضور کو کچھ باتیں آتی تھیں جو اللہ پاک نے آخرت کے بارے میں سکھا دی، باقی دنیا میں کچھ پتا نہیں تھا. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اولین اور آخرین کا علم دیا. تو کھجور کے درخت کیا چیز ہے؟ کھجور کے درخت کی کوئی حیثیت ہی نہیں. حدیثوں میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے زمانے میں جس وقت میں گھر میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے تو آپ باہر تشریف لے جاتے تھے، جیسے ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور جاتے تھے، آبادی سے، گھروں سے بہت دور جاتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہ سے پردہ ہو جائے، جیسے کہ یہ آداب میں سے، اور پھر وہاں جا کر جو ہے حاجت فرماتے ہیں. اگر کوئی ٹیلا نہ ہو، اگر کوئی جھاڑیاں اوڑیاں نہ ہو کہ جن کو استعمال کر کے پردہ فرمایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو اشارہ کرتے تھے، درختوں کو اشارہ کرتے تو زمین چیرتے ہوئے درخت آپ کے پاس آ جاتے. اور پھر وہ درخت جو ہے پردے کا سامان ہو جاتے. تو جو درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوں تو حضور کو کیسے نہیں پتا ہوگا کہ بھائی اس میں زراعت کیسے کرنی، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے. مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ کھیتی باڑی کیسے کرنی، زراعت کیسے کرنی، یہ تو تم کو سیکھ سکتے ہو. ایک دفعہ ایسے کرو گے، ایک دفعہ ویسے کرو گے، کسی دفعہ صحیح ہو جائے گا. جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے والی ہے وہ سیکھو. اسی طرح اسی جگہ نے فرمایا انتم اعلم باموری دنیاکم. تو جیسے دنیاوی چیزوں کے اصول اور قوانین ہیں جو ہم لوگ کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، ان سے زیادہ وہ قوانین ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. اور رمضان میں قرآن پاک ہم لوگ ختم کرتے ہیں، سنتے ہیں، مگر ایک چیز اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو علم ہے وہ بھی ہم حاصل کریں. ماشاءاللہ سے یہاں پر جیسے قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، آدمی بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے قوانین وہ ہیں جو بدلتے نہیں، قرآن پاک کے قوانین وہ ہیں جن میں کبھی بھی تخلف نہیں ہوتا، یعنی وہ قوانین ٹوٹتے نہیں. قوانین سے مراد ایک تو وہ احکام ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، ایک تو وہ احکام ہے، مامورات ہیں، منہیات ہیں، اور دوسرے زندگی کے قوانین ہیں کہ زندگی میں ایسا کرو گے ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرو گے ایسا ہوگا. یہ جو قوانین ہیں قرآن پاک کے، یہ جن کو عام طور سے کہتے ہیں سنت اللہ، اللہ کی سنت، وہ بدلتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم کو پتا فرمایا اور قیامت کے وقت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اللہ نے قوانین مقرر کر دیے کہ بھائی جو آدمی ایسا کرے گا وہ ایسا پائے گا. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اسی لیے اللہ نے فرمایا سنت اللہ ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا، کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا کرے تو خوشی ہوں گی، کیا کرے تو سکون ملے گا، کیا کرنے سے اطمینان ملے گا، کیا کرنے سے کامیابی ملے گی، کیا کرنے سے سکسیس ملے گی. حالانکہ اللہ نے سارے چیزوں کا راز قرآن میں بیان فرما دیا، کامیابی کا، خوشی کا، سعادت کا، سکسیس کا، ہر چیز کا راز اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہر وہ چیز جو انسان کی کامیابی کے لیے، سعادت کے لیے، خوشی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، نہیں چھوڑی. ظاہر جب اللہ پاک فرمانے کہ میں نے نہیں چھوڑا تو نہیں چھوڑا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بھلا بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑا سچا نہیں ہو سکتا. تو انہی قوانین میں سے قانون اللہ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، جو آدمی اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا، اور جو آدمی اللہ کے لیے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت کو استعمال کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ اور سعادت کا راستہ، کامیابی کا راستہ آسان کر دیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو آدمی بخل اختیار کرے گا کہ میں مجھے کچھ نہیں کرنا، میں مسلمان بھی ہوں مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، میں دیندار بھی ہوں کچھ کرنا نہ پڑے، میں اچھا آدمی ہوں کچھ کرنا نہ پڑے، میں پابند نمازی ہوں مجھے کچھ کرنا نہ پڑے. ہمارے ایک استاد نے بتایا کہ ایک آدمی ان کے درس میں 25 سال شریک ہوا، 25 سال تک جو ہے وہ برابر آتا رہا اور ایک جگہ بیٹھتا رہا، اور کبھی دن اس نے کوئی خدمت نہیں کی. کوئی ضروری نہیں مالی خدمت ہی کرے، آدمی کو اللہ نے مال دیا تو مال دے، جیسے مال اللہ کا دیا ہوا ہے. آدمی کو اللہ نے وقت دیا وقت دے، بھائی آپ آ کے کہیں کہ بھائی یہ میرا وقت ہے اس کو جہاں چاہے لگا لو. آدمی کے پاس اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے تو کہہ دے کہ بھائی مجھ سے یہ کام ہو سکتے ہیں، آپ جہاں چاہیں میں اپنی قوت طاقت لگا دوں. آدمی کو اللہ نے خاص صلاحیت دی، اسکل دی ہے کہ بھائی میرے پاس یہ اسکل ہے، میرا یہ پروفیشن ہے، میں فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے جہاں چاہے لگا لو. 25 سال وہ ایک مسجد میں حاضر ہوا اور 25 سال تک تفسیر کے اور قرآن کے درس میں شریک رہا، 25 سال. انہوں نے فرمایا کہ اس نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی. ایک اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، آدمی کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو کچھ دکھانا پڑے گا نا. آپ چل کے جائیں گے تو اللہ پاک دوڑ کے آئیں گے، آپ جو ہے تھوڑا سا اپنی طرف سے اظہار کریں گے اللہ مجھے محبت ہے تم سے، اللہ میں آپ سے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی قدر ہے، آپ کے دین کی قدر ہے، دینداروں کی قدر ہے، دین کے کاموں کی قدر ہے. آدمی کچھ بتائے پھر اللہ پاک واسطے، آدمی اپنی جگہ بیٹھا رہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے بخل کی بہت مذمت آئی ہے. ایمان اور بخل جمع نہیں ہوتے, اور جنت جو ہے بخیلوں کی جگہ نہیں ہے, جنت جو ہے سخی لوگوں کی جگہ ہے. اور صحابہ کرام کو جو صفتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ان میں سے صفت تھی سخاوت تھی, کہ جو ہے اپنا دے دیا اللہ کے لیے. ابو بکر صدیق نے سب کچھ دے دیا اللہ کے لیے. ہجرت کے موقع پر جب ان کے نابینا والد گھر آئے اور بیٹیوں سے پوچھا کہ میں پیسہ کا کہاں رکھا, تو پتھر جمع کر کے ان پر چادر اڑا دی اور نابینا والد کے ہاتھ جو ہے ان پتھروں پر پھیر دی کہ بھائی یہ پیسہ رکھا ہے. شکایت بھی نہیں کی کہ بھائی ہمارے والد سب کچھ لے کے چلے گئے یا سب کچھ قربان کر کے چلے گئے, شکایت بھی نہیں کی, کیونکہ پتا تھا کہ جو کچھ قربان کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے, اور جو اللہ کے لیے قربانی ہوتی ہے اس میں اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے, نقصان کچھ نہیں ہوتا. بس بات ہے یقین کی, بات ہے تصدیق بالحسنہ کی, بات ہے احتساب کی. احتساب احتساب احتساب, اللہ سے امید رکھو, اللہ سے اچھی امید رکھو, اللہ سے فائدے کی امید رکھو, اللہ سے ثواب کی امید رکھو, اللہ سے اچھے بدلے کی امید رکھو. یہ امید رکھنا رمضان کے روزوں سے فائدہ ہونے کے لیے شرط ہے. اس امید کا رکھنا رمضان میں قیام سے فائدہ ہونے کے لیے شرط ہے. اس امید کا رکھنا شب قدر میں قیام سے فائدہ ہونے کے لیے شرط ہے. آپ نے روزے رکھ لیے اور اللہ سے کچھ امید ہی نہیں ہے, آدمی کے دل میں کچھ احساس ہی نہیں کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے. ایک اور بات کہنے چلا تھا مجھے, شاید وقت نہیں ہے, بس خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر جب ایمان تازہ ہوتا ہے نا تو آدمی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. آدمی کو جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو آدمی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. اگر آدمی کے دل میں ایکسائٹمنٹ نہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے تو کیا مطلب کچھ نہیں ہو رہا. جب آدمی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے, انعام ہوتا ہے, تو آدمی خوشیوں سے جھوم جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے لیے قربانی دینا اپنے وقت کی جان کی مال کی آسان ہو گیا, کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے انعام کا یقین. اللہ نے قرآن شریف میں جہاں جہاں ذکر فرمایا عبادت کا اور دعا کا, تو وہاں یہ ذکر فرمایا کہ دعا کرنے والے لوگ, عبادت کرنے والے لوگ, یدعوننا رغبا ورہبا, یہ دعا کرتے ہیں ہم سے مانگتے ہیں رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ, امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. آدمی عبادت کرے امید ہو, اللہ سے بہت امید ہو کہ اے اللہ بس مجھے اس رمضان میں اپنے سارے گناہ معاف کروانے ہیں. آدمی کو اللہ سے امید ہو کہ اس رمضان سے جو ہے آگے کا جو مرحلہ ہوگا وہ ساری زندگی سے بہتر ہوگا. آدمی کو امید ہو اللہ سے کہ اللہ پاک ہمارا بیڑا پار کر دیں گے, اللہ پاک ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. یہ آدمی کے دل میں امید ہو اور اس پر یقین ہو کہ جب اللہ نے عبادت کی توفیق دی تو ایسا ہونے والا ہے. ایک صاحب کے بارے میں سنا تھا جو غیر مسلم تھے, اور پھر اللہ پاک نے جو ہے ایمان کے دولت سے نوازا, تو ایسی خوشی ہوئی کہ بیچارے نے سب کچھ چھوڑ دیا. بہت بڑا بزنس مین تھا, کاروبار آدمی تھا, تو کاروبار بزنس سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا, کہہ رہا ہے کہ مجھ سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی, میرے اندر جو خوشی ہے وہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں میں. میرے بھائی, ایمان کی حقیقت جب آدمی کے دل میں اترتی ہے تو آدمی کا دل جو ہے خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے. بس اللہ پاک جو ہے ان ٹوٹی پوٹی باتوں کو قبول کرے اور مجھ کو اور آپ کو فائدہ پہنچائے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله.